أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم آل عمران آیت 93 تم ہرگز نیکی کو پا نہیں سکو گے یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت کرتے ہو اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. اس کے بعد یہ حدیث ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی رضا کی خاطر جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا اجر تمہیں ضرور ملے گا, مگر شرط یہ ہے کہ خدا کی رضا کی خاطر ہو, دکھاوے کے لیے نہیں. اسی طرح حضرت وسیع موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور جو شخص ایسی ضروری مہمات میں مال خرچ کرے گا میں امید نہیں رکھتا کہ اس مال کے خرچ سے اس کے مال میں کچھ کمی آ جائے گی, بلکہ اس کے مال میں برکت ہوگی. بس چاہیے کہ خدا تعالیٰ پر توکل کر کے پورے اخلاص اور جوش اور ہمت سے کام لیں کہ یہی وقت خدمت گزاری کا ہے. مالی امور سے متعلق آیت اس آیت کریمہ اور حدیث نبوی اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباس کے بعد میں آج تحریک جدید کے نئے سال کا اعلان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تحریک جدید کا مالی سال 31 اکتوبر کو بڑی شان کے ساتھ اختتام پذیر ہوا اور 1 نومبر سن 2000 سے ہم تحریک جدید کے نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں. گزرے ہوئے سال کے دوران 17 نئے ممالک کو پہلی مرتبہ تحریک جدید میں حصہ لینے کی توفیق ملی اور اس طرح اب تک 110 ممالک تحریک جدید میں کے مالی جہاد میں شامل ہو چکے ہیں. کل وصولی 19,74,600 پاؤنڈ ہے جو کہ گزشتہ سال کی نسبت 2,00,000 پاؤنڈ زیادہ ہے. گزشتہ سال تحریک جدید کے نئے سال کے اعلان کے موقع پر میں نے امید ظاہر کی تھی کہ مجاہدین کی تعداد آئندہ 3,00,000 تو ضرور ہو جائے گی. الحمدللہ کہ مجاہدین کی تعداد ان سال 3,10,000 سے تجاوز کر چکی ہے. مجاہدین کی تعداد میں 43,000 کا جو اضافہ ہوا ہے اس میں زیادہ تر نوبائین شامل ہیں اور دوران سال مجاہدین کی تعداد میں اضافے کے لحاظ سے ہندوستان سر فہرست ہے. افریقہ میں نوبائین کو تحریک جدید میں شامل کرنے کے لحاظ سے کینیا سب افریقی ممالک سے آگے نکل گیا ہے. پاکستان کا نام ان سال خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ نہایت نامساعد حالات کے باوجود پاکستان کو حیرت انگیز ترقی کرنے کا موقع ملا، اور لاہور کی جماعت اس قربانی میں اس لحاظ سے بہت قابل قدر ہے کہ پاکستان کی تمام جماعتوں سے آگے بڑھ گئی ہے. یہ پاکستان کی تین بڑی جماعتوں میں سے پہلے نمبر پر آئی ہے. پہلے نمبر پر لاہور، پھر کراچی، پھر ربوہ. امریکہ اور جرمنی کی جماعتوں کی ایک دوسرے پر سبقت کر کی روایت اسی طرح جاری ہے. ہاں، میں ضمناً یہ ذکر کر دوں کہ ربوہ اب بھی اول آ سکتا ہے، کیونکہ اکثر ربوہ کو پیسہ باہر سے ربوہ کے لوگ ہی بھیجتے ہیں، اور اگر وہ ذرا بھی اس طرح توجہ کریں تو یہاں کچھ کندھا کم کر کے وہاں بڑھا دیں تو ہمیشہ ربوہ کا نمبر اول ہی رہا کرے گا انشاءاللہ. لاہور کی جماعت اس قربانی میں قابل قدر ہے، یہ تو بغیر بیان کر چکا ہوں. امریکہ اور جرمنی کی جماعتوں کی ایک دوسرے پر سبقت کا روایتی مقابلہ اسی طرح جاری ہے، مگر ام سال خدا تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کے باہر کے ممالک میں امریکہ دنیا بھر کی جماعتوں میں اول رہا ہے، اور جرمنی کو 64,000 پاؤنڈ سے پیچھے چھوڑ گیا ہے. اب میں اس کے ساتھ ہی تحریک جدید کے نئے سال کے آغاز کا اعلان کرتا ہوں. اب چند عمومی باتیں میں جماعت کے سامنے رکھنی چاہتا ہوں. آج میں اس لیے خود حاضر ہوا ہوں کہ میری لمبی بغیر حاضری سے جماعت بہت بے چین تھی، اور میں خود بھی بہت بے چین تھا کہ جمعے میں شامل ہو کر خود اپنی زبان سے جماعت کو کچھ نصیحتیں کر سکوں. سب سے پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے سے چھوٹے فرمان کو بھی کبھی یہ سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ اس کا اطلاق محض پرانے زمانے پر ہوتا تھا. اس کا تجربہ حال ہی میں مجھے اس وقت ہوا جب میں اپنے دانتوں کے علاج کے لیے ڈاکٹر ظاہر احمد خان صاحب کے پاس دلنگم گیا. میرے سامنے کے دانت مضبوط ہیں اور میرے اپنے ہی ہیں، کوئی بناوٹی دانت نہیں ہیں، صرف داڑھیں خراب ہوئی ہیں جن سے چبایا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے جب یہ حال دیکھا تو بے اختیار ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ خرابی صرف داڑھوں میں ہے، اور وجہ یہ ہے کہ آپ عادتاً سخت ہڈیاں چباتے رہے ہیں، اور ہڈیوں کے دباؤ کی وجہ سے ان کی جڑوں پر اثر پڑا ہے اور وہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئی ہیں. اس وقت مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان یاد آیا کہ ہڈیاں نہ چبایا کرو، کتوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ دیا کرو. اب تک تو میں اس کا یہ مطلب سمجھتا رہا کہ پرانے زمانے پر اطلاق ہونے والا ایک ارشاد ہے، جبکہ آج کل تو امیر ملکوں کے کتوں کو غریب ملکوں کے اکثر انسانوں سے بہتر خوراک ملتی ہے، اس لیے ان کو اب انسانوں کی چھوڑی ہوئی ہڈیوں کی کیا ضرورت ہوگی. یہی بات اس موقع پر ڈاکٹر صاحب نے خود بھی کہی. اس وقت مجھے خیال آیا کہ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات کسی زمانے میں بھی پرانی نہیں ہوتی. دانتوں کی صفائی کے متعلق آپ نے بے حد نصیحتیں فرمائی ہیں، 5 وقت مسواک کرنا، اور آج کل نئی طریقے سے مسواک ہوتی ہے، مگر بہرحال حکم تو وہی ہے، ان کو صحیح رخ میں مسواک کو پھیرنا اوپر اور نیچے. بہت ہی باریک سے باریک انسانی ضروریات کا آپ نے خیال رکھا، اور کسی چھوٹی سے چھوٹی نصیحت کو بھی نظر انداز نہیں کیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ داڑھوں کی حفاظت کا راز ہی اس میں ہے کہ ہڈیاں چبانے میں زور نہ لگایا جائے، اور اسی کا مجھے نقصان ہوا. تو آپ کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نصیحت کو بھی ماضی کی نصیحت نہ سمجھا کریں، وہ قیامت تک کے لیے اطلاق ہونے والی باتیں ہیں. میرے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہت قابل ہیں، میں نہیں جانتا اس وقت خطبے میں شامل ہیں کہ نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی فضل سے بہت ہی قابل ڈاکٹر ہیں، اور میری بیماری کی ہر رگ کو سمجھتے ہیں. مگر اس کے باوجود بعض ڈاکٹر جو بڑے چوٹی کے ڈاکٹر ہیں، اس فن کے ڈاکٹر ہوں یا نہ ہوں، مگر اپنے اپنے علم کے مطابق بہت چوٹی کے ڈاکٹر ہیں، وہ مجھے مشورے لکھتے رہتے ہیں، اب یہ کریں وہ کریں، یہ کھائیں وہ کھائیں، یہ نہ کریں وہ نہ کریں. حالانکہ ان کو معلوم نہیں کہ میرے ڈاکٹر اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی اعلیٰ درجے کے ڈاکٹر ہیں اور ان کو کسی مزید مشورے کی ضرورت ہے ہی نہیں. اپنے علم کے لحاظ سے میں نے تو ان کو چوٹی کے ڈاکٹر پایا ہے, تو ضرورت کوئی نہیں ہے. آپ اپنے شوق اور محبت سے مشورے دیتے ہیں, ان کا میرے دل میں احساس ہے, قدر ہے, میں ان کو شکر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, لیکن بہتر یہی ہے کہ مشورے نہ دیا کریں. اب اس میں ایک لطیفہ بھی ہے کہ ڈاکٹر تو ڈاکٹر, تائی ڈاکٹر جن کو انگریزی میں کویک کہا جاتا ہے, وہ بھی بہت مشورے دینے لگ گئے ہیں, اور جن میں عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. ہر عورت ایک نیا نسخہ بھیج رہی ہے, جو عورتیں بھی بھیجتی ہیں, اور نئی بیماری تجویز کرتی ہیں. ان کو دور بیٹھے نہ میرا حال پتا نہ مجھ سے بات کی, ان کو نئی نئی بیماری سمجھ آتی ہے. وہ کہتی ہیں آپ کو اصل بیماری یہ ہے, اس کا اصل علاج یہ ہونا چاہیے جو آپ کے ڈاکٹر صاحب کو سمجھ نہیں آئی. اس ضمن میں مجھے دل کی گہرائی سے سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ بہرحال میری صحت کی فکر ہے تو ایسا کرتی ہیں, یہ ایسا کرتے ہیں. تو بہت ہی دل کی گہرائی سے میں ان کا ممنون ہوں, جزاکم اللہ. لیکن ان کی خاطر, تخفیف کی خاطر نہیں, میں اس ضمن میں ایک ایسا لطیفہ یاد آ گیا جو حضرت شیخ محمد احمد صاحب ظفر مرحوم سابق امیر لائل پور ہمیشہ بڑے مزے سے سنایا کرتے تھے. وہ اگر اجازت ہو تو وہ لطیفہ بھی سنا دیتا ہوں. شیخ محمد صاحب مظہر مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ دلی میں کوئی مشہور شخص فوت ہوا تو اخبار نویسوں کا جم گھٹ لگ گیا کہ ہمیں بتایا جائے کہ کس بیماری سے فوت ہوا ہے. اہل خانہ نے یہ بیان دیا کہ یہی تو مشکل ہے, اگر وقت تک بیماری کا پتہ نہیں چلا کہ آخری وقت تک بیماری کا پتہ ہی نہیں چلا. جو بھی عیادت کے لیے جاتا تھا وہ نئی بیماری تشخیص کرتا تھا, اور خواہ مرد ہو یا خواہ عورت, ہر ایک کو ڈاکٹری علم تھا اور وہ ثابت کرتے تھے کہ علاج غلط ہو رہا ہے, اصل بیماری اور ہے. واقعہ یہ ہے کہ یہی حال میری بیماری کا ہے. لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ مجھے کیا تکلیف ہے, کیا بیماری ہے, نہ اس فن کے وہ ماہر ہیں. تو ان کے مشورے تو مجھے ممنون ضرور کرتے ہیں, لیکن میری خواہش یہی ہے کہ اب احباب مجھے میرے دوستوں سے بچائیں. اب میں شکریہ کی چند اور باتیں بیان کر دیتا ہوں. سب احباب جماعت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جب مجھ سے ملنے کے لیے مختلف خاندان آتے ہیں تو بہت سے خاندان ایسے ہیں جو سب اس بات پر روتے رہے ہیں کہ ہمیں نہ تو اپنی فکر ہے, نہ اپنے بڑے بڑوں کی, نہ چھوٹوں کی, صرف آپ کی بیماری کا غم لگا ہوا ہے. یہ سارے میرے محسن ہیں جو مجھے دعائیں دیتے ہیں اور جن کے آنسو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, لیکن کثرت سے ایسے محسن بھی ہیں جو میرے آنسو تو کبھی دیکھ لیتے ہوں گے مگر مجھے ان کے آنسو دکھائی نہیں دے سکتے. لیکن میں جانتا ہوں کہ جماعت کی ایک بڑی تعداد ہے جو اسی طرح میرے غم میں روتی ہے, اور ان لوگوں کا احسان ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے میں نسبتاً پہلے سے بہت بہتر ہوں. اب میں ایک اور بات بھی ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے ایک ذاتی خادم ہیں اور وہ جماعت کے بھی خادم ہیں, وقف زندگی کی طرح کام کرتے ہیں, ان کا نام بشیر احمد ہے. ان کا شکریہ ادا کرنا میں پہلے بھول گیا تھا, حالانکہ میں عید وغیرہ کے موقع پر جو تحائف مثلاً بناتا ہوں اس میں سارا سال یہ اور بشیر مل کے محنت کرتے ہیں, اور بعض دفعہ 2000 سے بڑھ کر تحائف یہاں اور اسی قدر تحائف باہر ربوہ وغیرہ میں بنانے پڑتے ہیں. تو مجھے تحائف دینے میں تو ہرگز کوئی تکلیف نہیں, نہ مالی کمزوری ہے, نہ اور کچھ کمزوری ہے, مگر یہ ہو نہیں سکتا کہ تحائف لوگ دیں اور جواباً میں تحفہ نہ دوں. کیونکہ یہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ جو کچھ تمہیں کوئی پیش کرے اس سے بڑھ کر پیش کیا کرو. تو اس لیے میں بمنت درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے عید وغیرہ کی کوئی تحائف نہ لایا کریں. ملاقات کے لیے آئیں, شوق سے آئیں, اور جتنے آئیں گے مجھ پر احسان ہوگا کیونکہ میرا وقت اچھا گزرتا ہے, مگر تحائف وغیرہ نہ لایا کریں. اب لطیف, اب بشیر احمد صاحب کی کہانی سن لیجئے. پہلی بار ان کے نانا اسے میرے پاس بطور تحفہ لائے تھے, اور ڈیرا غازی خان صاحب کے بھی ایک معالج میرے بڑے معالج ڈیرا غازی خان ہی کے ہیں. ان سے معذرت کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ ڈیرا غازی خان کے دستور کے مطابق اس کے چھوٹے سے سر پر تقریباً 7 گز کی پگڑی بندھی ہوئی تھی. عجیب حیرت انگیز, حالانکہ دردناک واقعہ تھا جس پہ وہ لائے ہیں, لیکن وہ دیکھ کر مجھے ہنسی برداشت کرنی مشکل ہو رہی تھی. اس نے بہت ہی خدمت کی ہے, جماعتی بھی اور میری ذاتی بھی, اتنی کہ میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں کم ہے. اور میں یہ اعلان کر دیتا ہوں کہ آج تک مجھے جتنے بھی تحفے ملے ہیں ان میں سے یہ بہترین تحفہ ہے. بس اپنی دعاؤں میں ان سب کو یاد رکھیں جن کی روتی ہوئی آنکھیں میں نے دیکھی ہیں, اور وہ بھی جن کی روتی آنکھوں کو میں نے نہیں دیکھا لیکن انہوں نے بارہا مجھے اس طرح دیکھا ہے. میرے ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہت سمجھدار اور اپنے فن میں بہترین ہیں, اور ان کے ہوتے ہوئے مجھے مزید مشوروں کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے اب مہربانی فرما کر اس باب کو بند کر دیا جائے. لیکن ایک بات وہ میری بیماری کی نہ سمجھ سکتے ہیں نہ ابھی تک سمجھ سکے ہیں. وہ ہمیشہ مجھے نصیحت کرتے ہیں کہ میں اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالوں, حالانکہ میری بیماری یہی ہے کہ میں بوجھ نہیں ڈال رہا. ان کو اندازہ نہیں کہ میں نے کتنے بوجھ اٹھائے ہیں. ساری زندگی خدا کے فضل سے کاموں میں گزری ہے. اس کے لیے کام, جس شخص کی ساری زندگی کاموں میں گزری ہو اس کے لیے کام نہ کرنا بوجھ ہے, کام بوجھ نہیں ہوتا. چنانچہ وہ کام جو میں کیا کرتا تھا ان میں سے چند مثال کے طور پہ دیتا ہوں. ہومیوپیتھک کلاس تھی, اب میں دوبارہ تو نہیں لکھ سکتا. بہت دیر عرصہ لگا ہے اس پہ محنت کرنے کا. بہت سے مفید مشورہ دینے والے مشورہ دینے کے لیے بھی آیا کرتے تھے, یعنی کلاس بھی ہوتی تھی اس کے بعد اس کی دہرائی بھی ہوا کرتی تھی. ترجمۃ القرآن کلاس تھی. اب ترجمۃ القرآن کلاس میں بہت محنت کرنی پڑی ہے. یہ صرف جو ماہرین تھے وہی اس کلاس میں شامل نہیں ہوا کرتے تھے, بلکہ مختلف خواتین, مرد اور عورتیں اس کلاس میں شامل ہوا کرتے تھے اور بہترین مشورے دیا کرتے تھے. خاص طور پر امام صاحب کی بیگم کانتا بیگم جو عالمن عربی میں گولڈ میڈلسٹ ہیں, وہ بہت گہری باتیں بتایا کرتی تھیں. اور اسی طرح میری بیٹی فائزہ بھی ماشاءاللہ تعبیر کا بھی اچھا علم رکھتی ہے اور قرآن کریم کی فہم بھی بہت اچھی ہے, تو بعض دفعہ وہ بھی بہت ہی اعلیٰ عارفانہ نقطہ بیان کر دیا کرتی تھی. تو یہ سارے وہ یہ کام تھے جو پھر میں دہراتا بھی تھا. ان کو جو اسپیشلسٹ تھے وہ میرے پاس آیا کرتے تھے. ایک تو ان میں سے عامر صاحب ہیں, ایک مومن صاحب, ایک ہمارے شمس صاحب اور پرائیویٹ سیکرٹری صاحب, ان کا تو حصہ لینا لازم تھا. تو یہ چاروں بارہا میرے پاس اکٹھے ہوئے, اور قمر صاحب بھی, تو یہ سارے اکٹھے ہوتے رہے اور بار بار دہرائی ہم نے کی ہے. اتنی دفعہ دہرائی کی ہے جس طرح جگالی کی جاتی ہے اس طرح ترجمے کے ہر ہر لفظ پر دہرائی کی ہے. اور جو لوگ قرآن کا فہم رکھتے ہیں وہ غور سے پڑھ کے دیکھیں, ان کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ایسے نکات نظر آئیں گے کہ وہ سمجھ جائیں گے کہ اس ترجمے کی بھی ضرورت تھی. اب اس کے علاوہ होम्योपैथिक क्लास थी, दोबारा अब मैं होम्योपैथिक क्लास तो ले नहीं सकता, तर्जमतुल कुरान की क्लास का जिक्र कर दिया, उर्दू क्लास हुआ करती थी, फिर मुख्तलिफ़ किताबें लिखना और मुख्तलिफ़ किताबों के तर्जमे करने वाली टीम के साथ बैठकर काम करना। अब जो मैंने कामों किताबों पर काम किए हुए हैं इसके साथ मददगार टीमें हुआ करती थी, ख़ास तौर पर जो बाइबल के मुतालिक हमारी टीम है उसका बहुत बड़ा दखल है हमारी बाइबल कम्युनिटी लिखवाने में, जो इंशाल्लाह एक दो साल के अंदर तैयार हो जाएगी। तो ये दुनिया की पहली कम्युनिटी होगी जो ईसाइयों और यहूदियों के जवाब में लिखी गई, और उसमें डिफेंस नहीं बल्कि ऑफेंस पाया जाता है। ऑफेंस इन मानों में नहीं कि बुरा महसूस हो, जो भी ऑफेंस है 100% उनकी कुतुब से लिया गया है, उनके अपने हवालों से लिया गया है। और बाज़ नादान जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर हमले करते हैं उनके जवाब भी ये रिसर्च टीम निकाल निकाल के देती है। तो इनके लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला इनको जज़ा दे। और इनकी इंचार्ज कौन है हमारी? हाँ, नवीदा शाह साहिबा इसकी इंचार्ज हैं, और जो मुश्किल हवाला हो वो और उनकी टीम तलाश करके हमें दे देती हैं। दरसुल कुरान होता था, वो इस दफ़ा मैं नहीं दे सका। साल भर में कम से कम 3 महीने मुख्तलिफ ममालिक के दौरे करना, ये सारे काम भी मैं पहले स्टॉक से किया करता था, अब मैं समझता हूँ कि मुझे इस सरे दस इसकी ताकत नहीं। अब जिसके इतने बड़े काम हों वो अचानक उसकी ज़िंदगी से निकल जाएं, ये बीमारी है। और मेरे बहुत ही काबिल प्यारे डॉक्टर साहब मुझे ये जो नसीहत करते हैं कि काम ना बढ़ाओ, ये गलत है, ये मैं उनकी बात तस्लीम नहीं कर सकता। काम बढ़े तो मुझे फ़ायदा है, काम ना बढ़े तो ज़बरदस्ती तो बढ़ा भी नहीं सकता। अब ये सारे काम हैं मैं दोबारा तो शुरू कर ही नहीं सकता, क्या एक और होम्योपैथी किताब लिखूं? इसलिए ये सारी बातें अब नहीं हो सकती, और इनका ना होना ही मेरी ज़िंदगी का खला है, और ये खला मेरी बीमारी है। इसमें एक जिक्र ये भी कर दूं कि डॉक्टर इम्तियाज़ साहब अमेरिका में हैं, वो मेरी होम्योपैथी किताब का अंग्रेज़ी तर्जमा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से मुख्तलिफ़ ज़ुबानों वाले बार बार मुतालबा करते हैं कि हमें भी होम्योपैथी किताब से इस्तेफादे की कोई तौफीक मिलनी चाहिए। तो डॉक्टर इम्तियाज़ साहब ने यह काम अपने ज़िम्मे लिया है और वो बहुत ही आला दर्जे का तर्जमा कर रहे हैं, क्योंकि ख़ुद डॉक्टर हैं, हर किस्म के डॉक्टरी मुहावरों के वाकिफ़ हैं, इसलिए उनका तर्जमा बहुत मेयारी है। तो उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह उनको तौफीक दे कि जल्द ही मेरी ज़िंदगी में ये काम मुकम्मल हो जाए, तो होम्योपैथिक से सारे बने नौ इंसान को फ़ायदा पहुँचेगा। अब मैं मुख्तसर बताता हूँ कि मेरे काम का बोझ हटना एक बीमारी है, ये समझाने के लिए मैं अपने डॉक्टर साहब को एक मिसाल देता हूँ। राहट किसी मिसाल है, जो शख्स राहट चलाता है, राहट चलते वक्त शोर पड़ता है, एक शोर की आवाज़ पैदा हो रही होती है और वो सो जाता है, उस शोर में उसको नींद आ जाती है, और जो ही राहट खड़ा हुआ और शोर बंद हुआ उसकी आँख खुल जाती है। तो ये जो राहट चलना बंद हुआ है मेरी ये बीमारी है, अगर किसी तरीके से ये राहत चल पड़े तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से फिर मेरी कोई बीमारी बाकी नहीं रहेगी। हाँ, मैं ये जिक्र भी कर दूँ कि खुतबा तो मैं दे रहा हूँ मगर नमाज मैं अपने इमाम साहब के पीछे ही पढ़ूँगा, और उनसे मेरी दरख्वास्त है कि नमाज में मेरे लिए लंबी लंबी दुआएं ना कराएं बल्कि सीधी सादी नमाज पढ़ाएं। इमाम साहब मान गए, कहते हैं ठीक है। इस पर जमात को ताज्जुब कोई नहीं होना चाहिए, ताजुब इस बात पर है, होना चाहिए था, पता नहीं है कि नहीं, कि मैंने एक दफ़ा बाकायदा हिसाब लगाकर ये देखा था कि गुज़श्ता तीनों खुलफा से ज़्यादा मैंने बाजमात नमाज़ें पढ़ाई हैं, और ये हिसाबी बात है, इसमें कोई भी शक की बात नहीं। इंतहाई बीमारी के वक्त भी बाबा नजरे से आवाज़ नहीं निकल रही होती थी, मगर नमाज बा जमात की मुझे इतनी आदत थी, बचपन से थी, और इस जिम्मेदारी के बाद तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि जितनी बा जमात नमाजें मैं पढ़ा चुका हूँ उतने इस पिछले तीनों खलफा की मजमू तौर पर भी तादाद नहीं बनेगी। तो और कितनी आप मेरे पीछे नमाजें पढ़ना चाहते हैं? अब एक और सुन्नत पर अमल करने दें, और वो सुन्नत यह है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, लेकिन गैर नबी के पीछे नमाज पढ़ते थे, और इस्तिंबात हदीस से किया था कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान से साबित है कि उसको नमाजें पढ़ाई जाएंगी, यानी गैर नबी एक नबी का इमाम होगा। तो अगर इस पर आपको ताजुब नहीं तो इस पर क्या ताजुब है कि ये खाक पा मसीह मौत का अगर दूसरों के पीछे जो ना खलीफा हो ना कुछ और उनके पीछे नमाज पढ़ ले तो इसमें कौन सी ताज्जुब की बात है? तो इसलिए अब मुझे सरे दस्त इसी सुनत पर अमल करने थे, और मैं ये नहीं जानता कि हमेशा इसी पर अमल करना पड़ेगा या बार कभी खुदा ताला ये भी तौफीक अता फरमा देगा कि मैं खुद ही खुतबे भी दूँ और नमाज भी पढ़ूँ, नमाज भी पढ़ाऊँ। तो इसलिए मैं उम्मीद रखता हूँ कि अहबाब इस बात पे ज़्यादा नहीं घबराएंगे और दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इस बीमारी को कुलियतन रफा फरमा दे, और मेरी जो मसरूफियात हैं उनको मैं समझ नहीं सकता कि कैसे बहाल करूँ, मगर जिस कदर भी हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ, सैर पे जाता हूँ, लंबी सैर करता हूँ बाज़ जगह जाके, और वहाँ भी अल्लाह ताला ऐसे निशान दिखा देता है जिनसे पता चलता है कि खुदा के हाँ मैं माफ़ कर दिया गया हूँ और उम्मीद है बीमारी कम हो जाएगी। एक छोटे से निशान का मैं जिक्र करता हूँ, अब वो बात छोटी सी है मगर मेरे लिए बहुत बड़ी थी। इस्लामाबाद में एक औरत ने जो अपने बच्चों को वहाँ लेके आती थी, बाहर रहती है, उसने मेरे जाने से पहली रात ख्वाब देखा कि वो अपने बच्चे को पेश कर रही है और मैं उसको प्यार दे रहा हूँ, छोटा बच्चा है। अब किसी के वहम भी नहीं था, उससे पहले मैं कभी इस्लामाबाद नहीं गया था, वहम में भी नहीं था कि मैं इस्लामाबाद जाऊँगा, और मैंने ही दूसरे दिन रात उसने ख्वाब देखी मैं इस्लामाबाद चला गया, और वो हैरान रह गई मुझे देख के। उसने मुझे बुला के कहा कि देखें आज रात मैंने ख्वाब देखी थी तो ये मेरा बच्चा है, इसको प्यार दें। चुनाचे फिर मैंने खुदा तआला की फजल के साथ उस बच्चे को उठा के गोदी में उसको प्यार दिया। तो ये लोगों के लिए तो छोटी छोटी बातें होंगी, मगर मैं तो समझता हूँ ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत से इशारे हैं। एक और ज़िमनन खुदा तआला की तरफ के जो इशारे हैं और मेरी ज़िंदगी के मामलात खुदा तआला ने अपने हाथ में संभाले हुए हैं, उसकी एक ये मिसाल देता हूँ। अब यहाँ मेरे पीने के लिए गर्म पानी नहीं है, इसलिए कि रमज़ान है और इसलिए कि रमज़ान में रोज़ा रखना माना है, इसका मुझे भी इल्म है। मेरे डॉक्टर साहब ने मगर मुझे इजाज़त दी थी कि आप रोज़ा बेशक रख लें, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। वैसे छोटा सा रोज़ा है, इसमें तकलीफ़ क्या होनी है? मगर यहाँ भी आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नसीहत मुझे याद आई कि जब अल्लाह रुख्सत दे तो उसे फ़ायदा उठाओ, और हरगिज़ ज़बरदस्ती करके अल्लाह को खुश करने की कोशिश न करो। चुनाचे पहला रोज़ा मेरा इस तरह छुटा कि मेरी नींद हल्की है और खुसूसन दांत की तकलीफ की वजह से मुझे नींद जल्दी आँख खुल जाया करती थी। मैंने सैफी को कहा, वो मेरी बहुत खिदमत कर रहा है, कि मुझे रोज़े से पहले जगा देना, कुछ तहज्जुद के वक्त पर, कुछ नमाज के लिए वगैरह वगैरह। बिल्कुल आँख नहीं खुली। मैंने उठ कर देखा तो सुबह की नमाज का वक्त हुआ हुआ था। मैंने सैफी से पूछा कि सैफी बेटे तुमने मुझे जगाया नहीं आज? उसने कहा मेरी इतनी आवाज़ें दी हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। कमरे के बाहर होकर शोर मचाया, फिर घर फ़ोन किया, शौकी से पूछा कि तुम बताओ कि अब क्या करना चाहिए। उसने कहा अंदर जाके जगाएं। उसने कहा ये नहीं मैं करूँगा। सोए हुए आदमी पता नहीं किस हाल में सोए हुए हैं, लेकिन आवाज़ें मैं इतनी दे रहा हूँ कि निचले लोगों को भी जाग जाना चाहिए था, मगर आँख नहीं खुली। ऐन नमाज के वक्त आँख खुली। तो ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे साथ है, वो मेरी खातिर मेरी दिल की तसल्ली के लिए, किसी और के लिए हो सही हो सके या ना हो सके, मेरी दिल की तसल्ली के लिए वो छोटे छोटे निशान दिखाता है जो मेरे लिए बहुत बड़े हैं और नेमत उज़्मा हैं। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला ने आइंदा अगर तौफीक अता फरमाई, मैं नहीं जानता कि कब और किस तरह, तो मैं ख़ुद भी नमाज़ पढ़ा सकूँगा, लेकिन अगर नहीं तो फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक मैं हमेशा अपने किसी मुख्तदी के पीछे नमाज़ पढ़ा करूँगा। الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر